حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا مجلس خبرگان ماہرین کونسل کے اراکین سے خطاب 10 مارچ 2022۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ خیلی خوش آمدید آیان محترم، برادران عزیز،
محترم حضرات، برادران عزیز، آپ سب کو بہت خوش آمدید عرض ہے۔ میرے لیے یہ بہت خوشی کا مقام ہے کہ الحمدللہ یہ بہت اہم نشست اپنے مقررہ وقت پر منعقد ہو رہی ہے اور سبھی احباب اس میں شرکت فرما رہے ہیں۔ جیسا کہ جناب رئیسی صاحب نے بتایا، اس میں پوری سنجیدگی سے موضوعات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ خداوند متعال آپ لوگوں کی مدد فرمائے اور آپ کی ان زحمتوں کو قبول فرمائے۔ میں ماہ شبان کی عیدوں کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، خاص طور پر 15 شبان کی عید کی مناسبت سے، جو پوری تاریخ کی تمام انسانیت کی سبھی آرزوؤں کی شکوفائی کا دن ہے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی وہ دن، گشائش کا دن، ظہور کا دن ہمیں دکھائے، اور انشاءاللہ جلد از جلد دکھائے۔ اس عظیم مہینے میں ان عیدوں کے علاوہ بھی یہ مہینہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔
الذي كان رسول الله صلى الله عليه واله يدعو في صيامه وقيامه في لياليه وايامه بخوعا لك في اكرامه واعظامه الى محل همامه تا آخر عمر۔ پیغمبر با این ماه این جور رفتار میکردن، بعدم که عین علی الاستنان به سنتی فی۔
اے اللہ، یه ماه شبان وہی مہینہ ہے جس میں حضرت رسول خدا اپنی فروتنی سے دنوں میں روزے رکھتے اور راتوں میں قیام کیا کرتے تھے، تیری فرما برداری بجا لاتے تھے، اور اسی مہینے کے مراتب و درجات کے باعث وہ زندگی بھر ایسا ہی کرتے رہے۔ پیغمبر اکرم اپنی عمر کے آخری دنوں تک اس مہینے میں ایسا ہی کرتے رہے۔ اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس مہینے میں ان کی سنتوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خود وہ بہترین مناجات جو اس مہینے کے لیے نقل ہوئی ہیں، اس ماہ کی عظمت کی گواہ ہیں۔ ان عظیم مناجات میں جو فقرے موجود ہیں، وہ ایسے فقرے دوسری جگہوں پر بہت کم ملتے ہیں۔ البتہ ہمارے پاس ائمہ علیہ السلام سے منقول ساری معصورہ دعائیں ہیں، بڑے اعلیٰ مضامین اور غیر معمولی ہیں، با اثر دعائیں ہیں، سب غیر معمولی ہیں، جو معصورہ ہیں، لیکن اس مناجات جیسی دعائیں واقعی کم ہیں، ایک بار میں نے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ یہ جو دعائیں ہیں، ان کے درمیان آپ کس دعا کو زیادہ پسند کرتے ہیں یا کس دعا سے زیادہ مانوس ہیں؟ مجھے اپنے جملے بے عین ہی لفظ و لفظ تو یاد نہیں، لیکن ایسا ہی کچھ سوال کیا تھا۔ انہوں نے کچھ دیر سوچا اور پھر جواب دیا کہ دعائے کمیل اور مناجات شعبانیہ۔ اتفاق سے دونوں دعائیں، دعائے کمیل بھی واقعی ایک بہت عظیم اور زبردست مناجات ہے، معنی و مضمون کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں، یہاں تک کہ ان کے بعض فقرے تو ایک دوسرے کے بہت ہی قریب ہیں۔ خود یہ دعا بھی واقعی ایک نعمت ہے۔
الہی ہب لی قلباً یدنیه منک شوقه و لساناً یرفع الیک صدقه و نظراً یقربه منک حقه۔
اے میرے معبود، مجھے ایسا دل عطا کر جس کا اشتیاق اسے تیرے قریب کر لے، اور ایسی زبان کہ جس کی سچائی اسے تیری جانب اوپر لے آئے، اور ایسی نگاہ جس کی حقانیت اسے تیرے دائرہ قرب میں داخل کر دے۔ واقعی اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی بات کرنا، اپنی حاجت بیان کرنا، حق تعالیٰ کی حضور اپنا اشتیاق ظاہر کرنا، بہت ہی غیر معمولی چیز ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے۔ یا یہ فکرہ کہ
الہی بک علیک لا الحقتنی بمحل اہل طاعتک والمسبس صالح من مرضاتک، واقعا یا این فقره اوج این دعا که امام رضوان الله علیه مکرر این فقره رو در بیاناتشون ذکر میکردن، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا و ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور.
اے میرے معبود، تجھے تیری ذات گرامی کا واسطہ، مجھے اپنے مطیع بندوں کے مرتبے اور اپنی خوشنودی کے نتیجے میں شائستہ منزل تک پہنچا دے، یا یہ فقرہ جو اس دعا کا نقطۂ عروج ہے اور جسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بار بار اپنے بیانوں میں دہرایا کرتے تھے، اے میرے پروردگار، تیرے علاوہ تمام مخلوقات سے دور ہونے اور ان سے امید منقطع کرنے میں مجھے ایسا کمال عطا فرما کہ میں مکمل طور پر تجھ تک پہنچ سکوں اور ہمارے دلوں کی بصارتوں کو اپنی طرف مکمل توجہ کے نور سے روشنی عطا کرتے رہنا، یہاں تک کہ دل کی آنکھیں نور کے پردوں کو پار کر لیں۔ واقعی ہم لوگ کس طرح یہ باتیں کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے سامنے تو ظلمتوں کے پردے یکے بعد دیگرے ہیں، جبکہ اس دعا میں یہ درخواست کی گئی ہے، حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، یہاں تک کہ دل کی آنکھیں نور کے پردوں کو پار کر لیں۔ تو یہ سب غیر معمولی تعلیمات اور معلومات ہیں، اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان تک رسائی رکھتے ہیں، ان کے ذہن، دل اور روح ان مضامین سے آشنائی رکھتے ہیں اور ان باتوں کا صحیح طریقے سے ادراک رکھتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، خداوند عالم ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال ماہ شعبان ایک بہت بابرکت مہینہ ہے، اور انشاءاللہ ہم اس مہینے سے حتی الامکان اور زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں گے۔ مجلس خبرگان ان قانونی اداروں میں سے ہے جس کا اسلامی نظام کے استحکام میں بڑا اہم کردار ہے۔ البتہ تمام آئینی ادارے، حکومت، پارلیمنٹ، مسلح افواج، تشخیص مصلحت نظام کونسل، نگراں کونسل وغیرہ، یہ سب کے سب اسلامی نظام کے استحکام میں کسی نہ کسی طرح اہم کردار کے حامل ہیں، لیکن بعض کا کردار زیادہ اہم ہے، بعض کا کم اہم ہے۔ میرے خیال میں ماہرین کی اسمبلی، مجلس خبرگان، اسلامی جمہوری نظام میں سب سے زیادہ اہم کردار رکھنے والے اداروں میں سے ایک ہے۔ البتہ ان سبھی قانونی اداروں کی اثر اندازی کی شرط یہ ہے کہ آئین میں ان کے لیے مقرر شدہ ضابطے کے مطابق، حدود کے مطابق کام کریں۔ آپ کے لیے بھی یہی شرط ہے، یعنی واقعی انہی چیزوں پر عمل کیجئے جو ماہرین کونسل سے آئین میں مطالبہ کی گئی ہیں، چاہے اس شخص کے بارے میں جو اس وقت رہبر کے منصب پر ہے، چاہے اس شخص کے بارے میں جو بعد میں آپ کے ذریعے منتخب ہوگا اور اس میدان میں آئے گا۔ ان قانونی ضوابط پر سختی سے عمل کیجئے۔ پارلیمنٹ کو بھی یہی کرنا چاہیے، حکومت کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ حکومت کے معینہ قانونی حدود ہیں، اسے پارلیمنٹ کے تمام قوانین پر عمل کرنا چاہیے۔ پارلیمنٹ کے معینہ قانونی حدود ہیں، اسے اجرائیہ کے کام میں بالکل بھی مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اسے قانون سازی کرنی چاہیے، اور اس طرح کی دوسری مثالیں موجود ہیں۔ یہ جو ہم نے نظام کے استحکام کی بات کی اور کہا کہ پارلیمنٹ اور دیگر ادارے نظام کے استحکام میں مؤثر ہیں، تو اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ اگر یہ استحکام موجود ہو تو قومی طاقت اور قومی اقتدار عملی جامہ پہنے گا۔ قومی طاقت قوم کے لیے حیاتی ہے، یعنی اگر قوم خود مختار رہنا چاہتی ہے، سرفراز رہنا چاہتی ہے، اپنے ارادے کی بنیاد پر اور اپنے حق میں اپنے حیاتی ذخائر سے استفادہ کرنا چاہتی ہے، اپنے بنیادی مسائل میں اپنی رائے پر عمل کرنا چاہتی ہے اور دوسروں کی رائے پر عمل کے لیے مجبور نہیں رہنا چاہتی، دوسروں کی حریصانہ نگاہ کی طرف سے تشویش میں مبتلا نہیں ہونا چاہتی، ہمیشہ خوف و وحشت کے عالم میں نہیں رہنا چاہتی، اگر کوئی قوم ان ساری باتوں کی خواہاں ہو تو وہ کیا کرے؟ اسے طاقتور اور مضبوط ہونا چاہیے۔ قومی طاقت اور قومی اقتدار ایک قوم کے لیے حیاتی ہے۔ اگر قومی طاقت نہ ہوئی اور کوئی قوم طاقتور نہ ہوئی تو یہ چیزیں جن کے بارے میں ہم نے عرض کیا کہ یہ ایک قوم کے سب سے اہم اور بنیادی مسائل ہیں، وہ ہمیشہ تشویش میں رہے گی، ہمیشہ کمزوری اور ذلت کی حالت میں رہے گی، اغیار اس پر مسلط رہیں گے اور اسی طرح کی دوسری باتیں پیش آتی رہیں گی۔ بنابراین نظام کا استحکام ضروری ہے، قومی طاقت اور قومی اقتدار ضروری ہے۔ جب ہم قومی طاقت کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک اجتماعی چیز ہے، کئی چیزوں سے مل کر بننے والی ایک چیز، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے عناصر ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے عناصر سے مل کر بننے والی چیز ہے۔ قومی طاقت کو کسی ایک خاص جگہ، کسی ایک خاص گروہ یا کسی خاص اقدام میں نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں مختلف عناصر کا ایک مجموعہ ہے، اور اگر یہ عناصر مجتمع ہو گئے، ایک جگہ پر موجود ہوئے، تو قومی طاقت وجود میں آ جائے گی۔ میں ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ قومی طاقت کا ایک رکن سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، یعنی اس طاقت کا ایک حصہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہے۔ ایک اور رکن سوچ اور سوجھ بوجھ ہے۔ صاحب فکر ہونے اور صاحب علم ہونے میں فرق ہے۔ سوچ ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے۔ یہ جو ہم فکری آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں، اور جو بھی اس کا نعرہ لگائے اسے ہم تسلیم کرتے ہیں، اس کا اثر یہی فکری پیشرفت ہے۔ یعنی اگر فکری پیشرفت نہ ہو تو علم و سائنس وغیرہ بھی کسی بھی قوم کے پاس آ جائیں تو اس کے کام نہیں آئیں گے۔ سوچ کو کام کرنا چاہیے، افکار کو کام کرنا چاہیے، پوری قوم کو آگے بڑھانا چاہیے، اور یہ چیز فکری آزادی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی فکری آزادی کے بغیر فکری پیشرفت ممکن نہیں ہے۔ ایک دوسرا عنصر سلامتی اور دفاعی طاقت ہے۔ کسی بھی قوم کو اس بات کی جانب سے اطمینان ہونا چاہیے کہ اضطراری حالات میں وہ اپنا دفاع کر سکتی ہے۔ اور ایک اور رکن معیشت اور اجتماعی فلاح و بہبود کا عنصر ہے۔ یہ بھی بہت مؤثر چیز ہے کہ لوگ معیشت کے لحاظ سے آسودہ خاطر رہیں۔ ایک دوسرا عنصر سیاست اور سیاسی و سفارتی سودے بازی کی طاقت ہے۔ یہ بھی قومی طاقت کا ایک حصہ ہے کہ ایک ملک اور ایک قوم کے پاس ایسے چنیدہ اور زبردست ماہر افراد ہوں جو سیاست اور سفارتکاری کے میدانوں میں سودے بازی کر سکیں، مذاکرات کر سکیں، اپنی بات کو ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکیں، قوم کے مفادات کی پاسبانی کر سکیں، انہیں حاصل کر سکیں۔ ایک دوسرا رکن کلچر اور طرز زندگی لائف اسٹائل ہے۔ یہ بھی طاقت کا ایک رکن ہے۔ اگر ایک قوم طرز زندگی کے لحاظ سے دوسروں کی تابع اور مقید ہو، دوسروں کی رائے کی بے چون و چرا پیروی کرے گی، اور اس کا اپنا کوئی ٹھوس کلچر، باقاعدہ کلچر نہیں ہوگا، تو یہ قومی طاقت میں ایک شدید نقص ہے۔ ایک اور دوسرا رکن وہ پرکشش منطق ہے جو دیگر اقوام پر اثر ڈالے اور ملک کے لیے اسٹریٹجک گہرائی پیدا کرے۔ اگر اسلامی جمہوریہ ایران میں آپ کے پاس ایک ایسی پرکشش منطق ہو جسے جب آپ براہ راست دیگر اقوام کے سامنے پیش کریں اور ان کے لیے دلچسپ ہو، پرکشش ہو، اور وہ اسے تسلیم کریں، تو یہ بات اور یہ امر آپ کی اسٹریٹجک گہرائی بن جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں قومی طاقت کے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے عناصر ہیں۔ البتہ ان کے علاوہ بھی کچھ دوسرے عناصر ہیں، اور ان میں سے جو عناصر ہمارے موضوع سے متعلق ہیں ان کی طرف بعد میں اشارہ کروں گا۔ طاقت کے ان بازوؤں میں سے کسی کو بھی کچھ دوسرے بازوؤں پر قربان نہیں کیا جانا چاہیے، اس پر ضرور توجہ دیں۔ ہمیں اس بات کا حق نہیں کہ طاقت کے عناصر میں سے کسی کو بھی یہ سوچ کر کہ یہ دوسرے فلاں عنصر کے منافی ہے کاٹ دیں، نہیں، ہرگز نہیں۔ ان سب کو ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، اور یہ ممکن ہے۔ واقعی یہ سادہ لوہی ہوگی کہ اگر کوئی یہ تجویز دے کہ ہمارے دشمنوں کو ہمارے سلسلے میں حساس ہونے سے روکنے کے لیے ہم اپنے دفاعی طاقت کو کم کر دیں، میرے خیال میں اس سے زیادہ سادہ لوہانہ اور احمقانہ کوئی سوچ اور بات نہیں ہو سکتی کہ انسان اس طرح کی بات کرے کہ اپنے خلاف مشتعل ہونے سے روکنے کے لیے ہم اپنی دفاعی طاقت اور اپنی خارجہ سیکیورٹی کی طاقت کو کم کر دیں۔ یا فرض کیجئے کہ علاقائی مسائل میں ہمارا رول نہ ہو تاکہ فلاں بڑی طاقت کو برا نہ لگے اور اسے ہمارے خلاف کوئی بہانہ نہ ملے۔ نہیں، خطے میں ہمارا رول ہماری اسٹریٹجی کی گہرائی ہے۔ خود یہ چیز نظام کے استحکام کا ذریعہ ہے، نظام کی طاقت کا وسیلہ ہے۔ ہم کیسے اسے اپنے ہاتھ سے جانے دے سکتے ہیں جبکہ ایسی چیز ہمارے پاس ہو سکتی ہے اور ہونی ہی چاہیے۔ سائنسی پیش رفت سے آنکھیں بند کر کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب ایٹمی مسئلے کو کنارے پر رکھ دیجئے، ایٹمی مسئلے نے اتنی زیادہ مخالفت پیدا کر دی ہے، مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ ایٹمی معاملہ ایک سائنسی معاملہ ہے، ہماری مستقبل کی سائنسی و تکنیکی پیش رفت کا معاملہ ہے۔ ہمیں بہت دیر میں نہیں بلکہ عنقریب ہی کچھ ہی سال بعد ایٹمی توانائی کے پروڈکٹ کی ضرورت ہوگی، یعنی ہمیں پوری طرح سے اس کی ضرورت ہوگی۔ تب ہم کس کے پاس جائیں گے، کہاں سے شروع کریں کہ اسے حاصل کر سکیں؟ بنابر ان چیزوں کو نظر انداز کرنا اور انہیں اہمیت نہ دینا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یا مثال کے طور پر امریکہ یا کسی بھی دوسری طاقت کے مقابلے میں پابندیوں سے بچنے کے لیے جھک جانا، یعنی ہم اپنی سیاست اور سیاسی مباحثے کے بازو کو کاٹ دیں، ان کے مقابلے میں جھک جائیں؟ کیونکہ مثال کے طور پر اگر ہم نے تھوڑی سی بھی سختی کی تو وہ ہم پر پابندیاں مسلط کر دیں گے۔ یہ سب میرے خیال میں غلطیاں ہیں اور وہ خطائیں ہیں کہ جن کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ کسی وقت ہم سے سرزد ہوئیں۔ کھوکھلی دلیلوں کے ذریعے، کمزور استدلال اور قابل اعتراض دلیلوں کے ذریعے کبھی کبھی اخبارات میں اور ادھر ادھر اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں، جبکہ یہ ساری دلیلیں مسترد کیے جانے کے لائق تھیں اور انہیں مسترد کر بھی دیا گیا اور ان کے اصرار کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا۔ اگر ان برسوں میں ان افراد کو جو طاقت کے ان بازوؤں کو کاٹنا چاہتے تھے اس بات کی اجازت دی گئی ہوتی کہ وہ یہ کام کریں تو آج ملک کو بہت بڑے خطروں کا سامنا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا اور مدد تھی جس کی وجہ سے ان کاموں کی انجام دہی کا امکان پیدا ہی نہیں ہوا۔ یہ بھی ایک اہم بات تھی، میں نے کہا تھا میں قومی طاقت کے بعض ارکان کی طرف اشارہ کروں گا۔ قومی طاقت کا ایک اہم رکن وہ چیزیں ہیں جو براہ راست قوم سے متعلق ہیں، جیسے قومی اتحاد، جیسے قومی اعتماد، جیسے قومی امید، اجتماعی امید، جیسے قومی خود اعتمادی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ملک کے فلاں ادارے کے فلاں شعبے کے سربراہ ہیں اور خود اعتمادی کے مالک بھی ہیں، لیکن آپ ایک ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے عوام کی مدد کی ضرورت ہے۔ اگر عوام میں یہ خود اعتمادی نہ ہوگی تو آپ اس کام کو انجام نہیں دے سکتے۔ میں نے کبھی اس قومی خود اعتمادی کے بارے میں تفصیل سے بات کی تھی۔ یا قومی اعتقاد کا استحکام، کچھ اصول ہیں جن پر ہماری قوم ایمان رکھتی ہے۔ یہ ایمان اس بات کا سبب بنا کہ جب عوام کے ہاتھوں میں کوئی ہتھیار نہیں تھا، یہاں تک کہ بہت سے موقعوں پر پتھر بھی نہیں ہوتا تھا، وہ طاغوتی سلطنت کے فوجیوں کی گولیوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اسے سرنگوں کر دیں، یہ ایمان کی وجہ سے ہوا تھا۔ یہ قومی ایمان بہت گراں قدر سرمایہ ہے۔ قومی ایمان کی حفاظت ان سرمایوں میں سے ایک ہے جن کا تعلق عوام سے ہے۔ یا عمومی معیشت کا مسئلہ، یا پھر سماجی مسائل کے حل ہونے کا مسئلہ۔ محترم صدر صاحب نے آپ حضرات کی باتوں کی تشریح کی۔ ملک اور لوگوں کی عمومی زندگی چلانے میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے امور چلتے رہنے چاہئیں، ان میں مشکلات اور رکاوٹیں نہیں ہونی چاہئیں۔ جیسے کہ حال ہی میں محترم ذمہ داران نے فیصلہ کیا ہے کہ سرمایہ کاری وغیرہ کے سبھی کاموں کے لیے ایک ہی ونڈو کھولیں۔ ان چیزوں کی طرح کاموں کو روانی سے انجام پانا چاہیے، آسانی سے انجام پانا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق عوام سے ہے۔ اگر ان چیزوں کی تکمیل ہو گئی تو میدان میں عوام کی موجودگی یقینی ہو جائے گی۔ یعنی اگر ہم ان مسائل کو حل کر سکے جن کا براہ راست تعلق عوام سے ہے تو میدان میں عوام کی موجودگی بھی 100% ہوگی۔ البتہ الحمدللہ اس وقت بھی، جبکہ ہمیں ان میں سے بعض مسائل میں مشکلات درپیش ہیں، عوام میدان میں ہے۔ یہاں تک کہ 80 کے اشرے میں مقدس دفاع کے زمانے میں بھی، جبکہ بہت زیادہ مشکلات تھیں، عوام میدان میں موجود تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اگر ان چیزوں کی تکمیل ہو گئی تو عوام مزید بھرپور طریقے سے میدان میں موجود رہیں گے، اور جب عوام موجود رہیں تو کسی بھی ملک یا قوم کو کوئی غم نہیں ہوگا، کسی سے کوئی خوف و خطر نہیں ہوگا۔ لہذا چونکہ عوام کی موجودگی بہت اہم ہے اور عوام کی موجودگی کا انحصار ان چیزوں پر ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بڑے شیطان لوگوں کو بہکانے کے چکر میں ہیں۔ جیسا کہ ان کے سردار نے کہا تھا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مسلسل بہکانے میں لگے ہوئے ہیں ان ذرائع ابلاغ کے ذریعے، جنہوں نے آج ہر بات کو، ہر جھوٹ کو لوگوں تک پہنچانا، ہر غلط بات کو سجا کر پیش کرنا اور اس کا جواز فراہم کرنا بہت آسان بنا دیا ہے۔ وہ لوگ مسلسل معاشرے کے ذہن کی گہرائیوں میں کچھ نہ کچھ پہنچاتے رہتے ہیں، بہکاتے رہتے ہیں، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تاکہ لوگوں کو اس ایمان سے، اس اعتماد سے، اس امید سے، اس خود اعتمادی سے اور ان چیزوں سے جن کا ہم نے ذکر کیا دور کر دیں، انہیں مایوس کر سکیں، ان کی خود اعتمادی کو ختم کر سکیں، حکام پر ان کے اعتماد کو ختم کر سکیں، قومی اتحاد کو کمزور کر سکیں۔ وہ لوگ مسلسل اس طرح کے کام کر رہے ہیں، یہ وہ کام ہے جو دشمن کرتا ہے۔ البتہ ان کا مقصد یہ ہے کہ عوام الناس کو بہکا دیا جائے، لیکن عوام الناس کو بہکانے کا راستہ سربراہ آوردہ لوگوں اور اہم شخصیات کو بہکانا ہے۔ آج ایک اہم کام معاشرے کے اہم افراد کو بہکانے کا ہے، یعنی وہ لوگ جن کے پاس کوئی منصب ہے، وسائل ہیں، شاید عالم ہیں یا اسی طرح کی کوئی اور شناخت رکھتے ہیں۔ جب اہم افراد بہک گئے تو اگر ان کے بہکے ہوئے اہم افراد کو موقع دیا جائے، وسائل فراہم کیے جائیں، تو یہ بڑی آسانی سے عوام الناس کو بہکا دیں گے۔ ہمارے ملک کی تاریخ کی سب سے شدید نرم جنگوں میں، سافٹ وار میں سے ایک، آج اسی سلسلے میں جاری ہے۔ وہ مسلسل اپنے مہروں کو پال کر، حرام خوری کی عادت ڈال کر، مختلف طرح کے حربوں سے لوگوں کو حرام خور بنا رہے ہیں، اور جب وہ حرام خوری کے عادی ہو گئے تو پھر نجاست کھانے والے جانور کی طرح اسے حرام خوری سے روکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ لوگوں کو اپنا پٹھو بنا رہے ہیں، کچھ کو دھمکیوں کے ذریعے، کچھ کو لالچ اور اسی طرح کی دوسری چیزوں کے ذریعے۔ بنابراہ اس وقت ایک شدید سافٹ وار جاری ہے۔ البتہ میں یہ عرض کر دوں کہ آج ہمارے خلاف سافٹ وار اتنی شدید کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم طاقتور ہو گئے ہیں، مضبوط ہو گئے ہیں۔ آج حق کا محاذ انفراسٹرکچر کے لحاظ سے، وسائل کے لحاظ سے مضبوط ہو گیا ہے۔ آج حق کے محاذ کو چیلنج کرنا دشمن کے لیے آسان نہیں رہا، بہت مشکل کام ہے۔ اسی وجہ سے اس نے سافٹ وار کا حربہ استعمال کیا ہے اور اپنی پوری کوشش کر رہا ہے کہ لوگوں کے افکار میں خرابی پیدا کرے۔ یہ ہماری طاقت اور مضبوطی کی وجہ سے ہے۔ البتہ ہم نے کہا کہ اہم شخصیات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن ان کے درمیان آج ایک بہت بڑی تعداد جو اعلیٰ دینی تعلیمی مراکز اور یونیورسٹیوں کی پرورش یافتہ ہے، بالخصوص نوجوان، الحمدللہ بابصیرت بھی ہیں، اور پرعزم بھی ہیں۔ حقیقی معنی میں یہ لوگ ایک مستحکم ستون ہو سکتے ہیں۔ البتہ دشمن بھی اپنی پوری کوشش کر رہا ہے اثر ڈالنے اور رسوخ پیدا کرنے کی، سر توڑ کوشش جاری رکھے ہوئے ہے۔ لہذا دشمن کے اس اقدام کے مقابلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کریں؟ تشریح اور وضاحت کا جہاد، جہاد تبیین، وہی چیز جسے آپ لوگوں نے ان دنوں میں اپنے بیانوں میں بار بار کہا۔ میں بھی اس سے پہلے کئی بار دہرا چکا ہوں اور تشریح کے جہاد کی بات کر چکا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اسے جہاد کیوں کہتے ہیں؟ تشریح و وضاحت اور بیان کا جہاد، یہ امیر المومنین علی علیہ السلام کے کلام سے ماخوذ ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام اپنی مشہور وصیت میں جناب حسنین علیہ السلام سے فرماتے ہیں، کیونکہ انہی سے خطاب ہے، لیکن کہتے ہیں، ومن بلغہ کتابی، یعنی جس تک میرا یہ خط پہنچے، یعنی میں اور آپ بھی اس وصیت کے مخاطب ہیں۔ اس وصیت میں جو وصیتیں انہوں نے فرمائی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے،
واللہ اللہ فی الجہاد واموالکم وانفسکم والسنتکم فی سبیل اللہ،
اور اللہ سے ڈرو، اللہ کی راہ میں اپنا مال، جان، زبان سے جہاد کے بارے میں۔ تو زبانوں سے جہاد، الحمدللہ ہماری قوم میں وہ لوگ جو اپنے اموال اور اپنی جان سے جہاد کرتے تھے، انہوں نے یہ جہاد کیا، اب بھی یہ جہاد کر رہے ہیں۔ زبان سے جہاد کرنا، اپنی زبانوں اور کلام سے جہاد کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ ہیں جو اس میدان میں بھی واقعی سرگرم ہو سکتے ہیں اور جہاد کر سکتے ہیں۔ ہم نے تشریح اور وضاحت کے جہاد کے بارے میں کئی بار گفتگو کی ہے۔ آج میں سلسلے میں کچھ ایسے نکات عرض کروں گا جنہیں شاید میں نے پہلے بیان نہیں کیا۔ ایک نقطہ جسے سب سے پہلے بیان کرنا چاہیے یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ پارلیمنٹ میں تشریح و وضاحت کے بیان کے جہاد کے حوالے سے ایک بھاری بھرکم بجٹ مد نظر رکھا گیا ہے۔ میں اس طرح کی روش سے زیادہ متفق نہیں ہوں۔ ہم برسوں سے مختلف اداروں اور ان کے بجٹ اور اسی طرح کی چیزوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ اس طرح کا بنا و نشان بجٹ عام طور پر برباد ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ پارلیمنٹ ایک بڑا بجٹ منظور کرتی ہے، اور یہیں پر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ مجھے ان عہدیداروں پر پورا بھروسہ ہے جنہیں یہ بجٹ ملنے والا ہے۔ مجھے ان کے سلسلے میں کسی بھی طرح کا عدم اعتماد نہیں ہے، چاہے وہ وزارت ارشاد میں ہوں، چاہے تبلیغات کے ادارے میں ہوں، یا اسی طرح کے دوسرے اداروں میں ہوں۔ ہمیں ان پر اعتماد ہے، وہ مومن اور ایماندار لوگ ہیں، لیکن اس کام کی ماہیت ہی غلط ہے، یعنی بنیاد ہی غلط ہے کہ ایک بڑا بجٹ تشریح و وضاحت کے جہاد کے لیے مختص کر دیا جائے۔ امید ہے کہ اس پر توجہ دی جائے گی۔ المختصر یہ کہ میں اس سے متفق نہیں ہوں، اگرچہ میں تشریح و وضاحت کے جہاد کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہوں، لیکن میں اس طرح بجٹ پاس کرنے اور اس طرح خرچ کرنے سے متفق نہیں ہوں۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عسکری جنگوں میں اب پرانے ہتھیاروں سے نہیں لڑا جا سکتا۔ آج تلوار اور نیزوں وغیرہ سے توپ اور میزائلوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تشریح اور بیان کے جہاد میں بھی ایسا ہی ہے، پرانے طریقوں سے کام نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ بعض پرانے طریقوں کا کوئی متبادل نہیں، جیسے ممبر، جیسے مداحی، یہ پرانے ہیں، یہ طریقے پرانے ہیں، لیکن ان کا کوئی متبادل نہیں ہے، یہ بدستور مؤثر، اور کوئی بھی چیز ان کی جگہ نہیں لے سکتی۔ لیکن مختلف ذرائع کے لحاظ سے اپ ٹو ڈیٹ ہو کر آگے بڑھنا چاہیے۔ البتہ اس سلسلے میں آج ہمارے ہارڈ ویئر ہتھیار اچھے ہیں، یعنی سائبر اسپیس اور سوشل میڈیا وغیرہ، کے شعبے سرگرم ہیں اور کام کر رہے ہیں، اگرچہ سائبر اسپیس میں کچھ مشکلات ہیں جنہیں جناب رئیسی صاحب اور ان کے رفقائے کار کوشش کر کے جلد از جلد برطرف کر دیں گے، لیکن بہرحال یہ ہماری دسترس میں ہے۔ جو کام ہونے چاہیے وہ ہارڈ ویئر کے لحاظ سے دسترس میں ہے۔ اہم بات معاملے کا سافٹ ویئر شعبہ ہے، تشریح اور وضاحت کے ہتھیار کا ایک اہم سافٹ ویئر حصہ ہے۔ اس حصے میں جدت عمل دکھانی چاہیے، نئی باتیں بیان ہونی چاہیے نئے طریقے سے، اور بیان میں نئے طریقے کا استعمال بھی ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں آج جو چیز بہترین طریقے سے ایک مؤثر ہتھیار کے طور پر کام کر سکتی ہے، وہ مختلف میدانوں میں اسلام کی اعلیٰ اقدار اور تعلیمات کو بیان کرنا ہے۔ معرفتی مسائل کے میدان میں ہمارے پاس بہت زیادہ انکہی باتیں ہیں، ایسی قابل بیان باتیں جو دنیا کے لیے پرکشش اور شیرین ہیں، ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں۔ اسلامی طرز زندگی سے متعلق مسائل کے بارے میں ہمارے پاس ایسی بے شمار باتیں ہیں جنہیں ابھی تک بیان نہیں کیا گیا۔ فرض کیجئے کہ ان میں سے ایک بحث ماحولیات کی ہے، ایک بحث جانوروں کے سلسلے میں طرز سلوک کی ہے، ایک بحث گھرانے کی یعنی خاندان کی ہے۔ یہ سب چیزیں، یہ سب باتیں طرز زندگی میں ہی شامل ہیں، اور ان سب چیزوں کے بارے میں اسلام کے پاس پرکشش اور جذاب باتیں ہیں۔ یہ وہ اسلامی اقدار ہیں جنہیں اسلامی کتابوں سے نکالا جا سکتا ہے، منتخب کیا جا سکتا ہے اور سب کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے۔ یا اسلامی حکمرانی کی روش کی بات لے لیجئے، ایک انتہائی اہم موضوع جسے پیش کیا جا سکتا ہے اسلامی حکمرانی کا مسئلہ ہے۔ حکمرانی کے سلسلے میں اسلام کا نظریہ دنیا میں رائج حکمرانی سے پوری طرح الگ ہے، نہ وہ سلطنت کی طرح ہے اور نہ دنیا کی آج کی صدارتوں جیسا ہے، نہ فوجی کمانڈر کی طرح ہے، نہ ہی بغاوت کرنے والے سربراہوں جیسا ہے۔ اسلام کے مد نظر جو حکمرانی ہے وہ ان میں سے کسی طرح کی نہیں ہے، وہ ایک خاص چیز ہے جو روحانی بنیادوں پر استوار ہے۔ اسلامی طرز حکمرانی یہ ہے، عوامی ہونا دینی ہونا، عقیدتی ہونا اشرافیہ نہ ہونا، فضول خرچ نہ ہونا، ظالم نہ ہونا، ظالم نہ ہونا اور نہ ہی ظلم برداشت کرنے والا ہونا۔
و ظالم نہ بودن، نہ ظالم، لا اظلمن ولا اظلمن، کہ ولا اظلمن و انت المطیع لدفع عنی ولا اظلمن و انت القادر علی القبض من،
کوئی مجھ پر ظلم نہ کرے کیونکہ تو مجھ سے ظلم کو دفع کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور میں کسی پر ظلم نہ کروں کیونکہ تو مجھے ظلم سے باز رکھنے پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں میں سے ہے۔ ان کا ایک ایک لفظ معرفت کا سر چشمہ ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے نئے ہتھیار ہیں، ان سے استفادہ کیا جانا چاہیے۔ تیسری بات جو میں تشریح اور وضاحت کے جہاد کے سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تشریح اور بیان کے جہاد میں قوم کی مادی ترقی و پیش رفت کی راہ غلط راستوں سے الگ کی جانی چاہیے۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ ہم نے برسوں پہلے کسی دن نماز جمعہ کے خطبے میں اپنے اور پرائے کی بات کی تھی، اس پر ہنگامہ کھڑا ہو گیا کہ اپنے اور پرائے میں کیوں تقسیم کر رہے ہیں، جبکہ جن حضرات نے یہ اعتراض کیا تھا خود انہی لوگوں نے بار بار مختلف مسائل میں اپنے اور پرائے کی بات پر عمل کیا، اور اپنے اور پرائے کی بحث ایک بنیادی بحث ہے۔ اپنے کا مطلب اپنا رشتہ دار یا اپنا مسلک والا یا اپنی پارٹی والا یا گروہی مسائل میں اپنا ہم فکر نہیں ہے۔ اسلام کی راہ پر عقیدے میں اپنا، قرآن کی رائے پر عقیدہ رکھنے میں اپنا، اسلامی ایمان پر عقیدے میں اپنا، اور اسلامی جمہوریہ کی عظیم حرکت میں اپنا، اور اسلامی جمہوریہ کے انقلاب میں اپنا جس کے لیے اتنی قربانیاں دی گئی ہیں، یہ اہم ہے۔ اس صحیح راستے کو غلط راستے سے الگ کیا جانا چاہیے، واضح کیا جانا چاہیے۔ تشریح و بیان کے جہاد میں یہ بات اہم ہے۔ تشریح و بیان کے جہاد کے سلسلے میں آخری نقطہ یہ ہے کہ یہ خود ہمارے لیے انتباہ ہے، خود ہمارے لیے چوکنا ہونے کی بات ہے کہ یہ ہم جان لیں کہ اگر تشریح اور بیان کا جہاد صحیح طریقے سے انجام نہیں پایا تو دنیا پرست لوگ دین تک کو اپنی حوض اور خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بنا لیں گے۔ یعنی اگر ہم اور آپ اپنا کام ٹھیک طریقے سے انجام نہ دیں تو وہ جو صرف دنیا کے لیے ہی کام کرتا ہے، اپنی ذاتی دنیا کے لیے، یعنی اپنی حوث کے لیے اور اپنی آرزوؤں کے لیے، اپنی ذاتی خواہشات کے لیے، دین تک کو اپنی خدمت میں لگا دے گا۔ اور یہ جملہ جناب مالک اشتر کے نام امیر المومنین علی علیہ السلام کے معروف خط میں ہے۔ آپ نے انہیں حکم دیتے ہوئے فرمایا، آپ امیر المومنین انہیں حکم دیتے ہیں کہ ایسے افراد کا انتخاب کرو جن میں یہ خصوصیات ہوں۔ آپ تفصیل کے ساتھ ان خصوصیات کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ تعاون کے لیے منتخب کرو، اور جب یہ خصوصیات بیان کر چکے تو پھر فرماتے ہیں،
فَانْظُرْ فِي ذَلِكَ نَظَرًا بَلِيغًا،
غور سے دیکھو، غور سے جائزہ لو،
فَإِنَّ هَذَا الدِّينَ قَدْ كَانَ أَسِيرًا فِي أَيْدِ الْأَشْرَارِ۔
بڑی عجیب بات ہے، یہ بات امیر المومنین علیہ السلام مالک اشتر سے کہہ رہے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 20-25 سال بعد یہ بنی امیہ اور انہی جیسے افراد کے تسلط کی طرف اشارہ ہے۔ وہ لوگ جو نماز صبح میں 4 رکعت یا 6 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ ہم پورے ہوش و حواس میں ہیں، خوش ہیں، اگر چاہو تو کچھ رکعت اور پڑھا دیں۔
فَإِنَّ هَذَا الدِّينَ قَدْ كَانَ أَسِيرًا فِي أَيْدِ الْأَشْرَارِ وَيُعْمَلُ فِيهِ بِالْهَوَى وَتُطْلَبُ بِهِ الدُّنْيَا،
دین کو دنیا حاصل کرنے اور اپنی حوث کو بجھانے کا ذریعہ بنا لیں گے۔ ہم شیطان کے ایسے سخت جال میں گرفتار ہونے سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں، چاہے وہ ہم ہوں یا ہمارے عوام ہوں۔ ہمیں امید ہے کہ جو باتیں ہم نے کہی ہیں، انشاءاللہ پہلے مرحلے میں ہم خود ان پر عمل کریں اور پھر یہ عمل اثر انداز بھی ہوں۔ خدایا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، شعبان کے اس مہینے کو پوری امت اسلامیہ کے لیے، ایران کی عزیز قوم کے لیے مبارک قرار دے۔ خدایا حضرت ولی عصر امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں ان کی دعاؤں اور خوشنودی کا حقدار بنا دے، اور ہمارا سلام اور ہماری عقیدت و احترام ان تک پہنچا دے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔